حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقتمہ الفدا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت اللہ اللتی قد خلت من قبل و لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد و آل محمد۔ خدمت میں جس موضوع کو لے کر بڑھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں کہ جن کا جریان ہے جو کربلا میں جاری ہیں۔ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ قوانین ہیں کہ جو اس کائنات پر حاکم ہیں، ایسے قوانین کے جو لا یتغیر ہیں ولا یتبدل ہیں، کہ جن میں کسی قسم کا بھی تغیر اور تبدل ممکن نہیں ہے۔ مثال کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ایک بہت ادنا سی مثال، کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر تمہیں گندم کا خوشہ تیار چاہیے ہے تو ضروری ہے کہ آؤ اور آ کر گرمی میں اس کے بیج کو ایک زرخیز زمین کے اندر کاشت کرو، اس کے بعد اس زمین کی حفاظت کرو، اس کو کھاد سے زرخیز کرو، اس کو پانی دو اور سورج کی تپش اس تک پہنچنے دو۔ جب یہ تمام عوامل اکٹھے ہو جائیں گے تو پروردگار کی سنت جاری ہوئے گی اور وہ جو بیج ہے وہ ایک کامل خوشہ بن جائے گا۔ ضروری ہے کہ اگر انسان اس طرح سے سنت کو جانتا ہو تو اپنے مطلوبہ نتائج لے سکتا ہے۔ جس قدر مرضی انسان کوشش کرتا چلا جائے کہ گندم کے خوشے کو حاصل کرے، کہ سردی کے اندر اس کے بیج کو بوئے، جس قدر مرضی زرخیز زمین ہو، جس قدر مرضی پانی دیا جائے، جس قدر مرضی سورج کی تپش اس تک پہنچتی چلی جائے، لیکن وہ خوشہ نہیں بنے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں کہ جو اس کائنات پر حاکم ہیں۔ ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کو انسان سمجھنا چاہے تو اس کو یقین کی منزل پر فائز ہونا پڑے گا۔ آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ انسان کے پاس معرفت کے تین درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے کہ جو اس کی حواس کے ذریعے سے وہ معرفت کو حاصل کرتا ہے، دوسرا درجہ وہ ہے کہ جہاں پر عقل کے ذریعے سے وہ معرفت کو کسب کرتا ہے، تیسرا درجہ کہ جو یقین تک آپ کو لے جاتا ہے اس کو شہود کہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک انسان اس پہلے درجے تک رہے گا، اپنی حواس تک رہے گا، اس کو نہ سمجھ پائے گا اور نہ نتیجے تک پہنچ پائے گا۔ کربلا میں ہمیں بہت سارے ایسے افراد دکھائی دیتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے حواس کے ذریعے سے جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسے سرزمین کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر ان کا قتل ہونا یقینی ہے، جہاں پر ان کو یزید قتل کر دے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ادلہ موجود ہیں، بہت ساری روایات موجود ہیں، اس میں سے ایک کہ جہاں پر عبداللہ ابن عباس آپ کو مکہ کے اندر کہتے ہیں کہ اگر آپ کربلا کی طرف گئے تو یزید صفاق ہے، آپ کو قتل کر دے گا۔ آپ اہل خانہ کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کے اہل خانہ کے سامنے ہی قتل کر دے، آپ کے تمام انصار کو، آپ کے تمام مددگاروں کو، آپ کے تمام نصرت کرنے والوں کو، سب کو قتل کر دے گا۔ جب یہ تمام افراد دیکھتے ہیں کہ واقعاً امام حسین علیہ السلام کے سفیر کو قتل کر دیا گیا حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، یہ سب کے سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بس حواس کے ذریعے سے وہ اپنے ان نتائج تک نہیں پہنچ پائے، یا کہیں کہ جو نتیجہ وہ لینا چاہتے تھے اس نتیجے کو وہ نہیں لے سکے. کسی بھی نصرت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے لیے یقین کو اپنے اندر اجاگر کرے. جب تک یقین پیدا نہیں ہوئے گا تب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اپنے اختیار سے وہ علت قرار نہیں پا سکتا. جہاں پر نفع اور نقصان کی بات ہے، اس کی عقل نے آ کر کہا کہ بھئی یہاں پر نفع ہے، یہاں پر نقصان ہے، یہاں پر تمہیں ولایت ملنے کا اندیشہ ہے، شاید تمہیں ولایت مل جائے، شاید تمہیں رزق مل جائے، شاید تمہیں مال مل جائے، یہ تمام چیزیں اس کی عقل پرکھتی چلی گئیں، لیکن اس کی عقل نے اس کو دھوکہ دیا، جس کے نتیجے میں اس نے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اس نے دیکھا کہ وہ جو ولایت ملنی تھی، جس کے نتیجے میں مجھے مال غنیمت ملنا تھا، وہ اب نہیں مل سکتا، بس ابھی میں امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ دیتا ہوں چونکہ میں اپنے اس ہدف تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ کے ان قوانین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یقین پیدا کرے اس شہود کے ذریعے سے، اس علم حضوری کے ذریعے سے کہ جس کو آپ کی خدمت میں کل بیان کیا. سوال یہ ہے کہ انسان یہ یقین اپنے اندر پیدا کرے کیسے. ہر کوئی سوال یہ کرے گا کہ بھی آپ بار بار مولانا آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بھی اپنے اندر یقین کو پیدا کرو، تم جب تک یقین کو پیدا نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو نہیں سمجھ سکو گے، جب تک اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو نہیں سمجھ سکو گے تب تک تم اپنے اہداف کو، اپنے ان تمام نتائج کو وہ نہیں پا سکو گے. بس ہر کوئی آ کر اب یہ سوال کرے گا کہ بھئی یقین پیدا کریں کیسے، کیسے یقین پیدا کیا جائے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. بھئی ابھی یقین کس طرح سے پیدا کریں، کیسے میں یقین پیدا کروں تاکہ اپنے اس نتائج کو حاصل کر سکوں. ضروری ہے کہ مجھے معلوم ہو، صرف ایسے کہہ دینا کہ یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو، اور اسی طرح سے انسان بھی اگر اپنے آپ کو آ کے سمجھاتا چلے جائے کہ مجھے یقین پیدا کرنا ہے، مجھے اپنے شہود کے ذریعے سے، علم حضوری کے ذریعے سے یقین پیدا کرنا ہے، کیسے کرے گا. اس کا ایک طریقہ کہ جو پروردگار قرآن کے اندر فرماتا ہے، خداوند عالم کہتا ہے فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یقین عطا کر دے. یقین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ضروری ہے. یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عبادت کسے کہتے ہیں. آیا اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو عبادت کہا جائے گا؟ آیا اگر شخص کوئی کثرت کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کو عبادت کہا جائے گا؟ آیا اگر کوئی شخص آ کر کثرت کے ساتھ حج بجا لائے اس کو عبادت کہا جائے گا؟ کثرت کے ساتھ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. کثرت کے ساتھ روزے رکھے، کثرت کے ساتھ حج کرے، کثرت کے ساتھ ذکر سید الشہداء سنے، کثرت کے ساتھ اہتمام کرے مجلس کا، کثرت کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا شروع کر دے، کیا آیا یہ عبادت کہلائے گی؟ کیا آیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادت ہے؟ کیا آیا یہ جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ صلاۃ عبادہ ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کو میں کثرت کے ساتھ یا اس کو انجام دوں گا یہاں تک کہ خداوند عالم مجھے یقین عطا کر دے گا؟ کیا آیا میں ذکر سید الشہداء کو سنوں گا، میں ذکر سید الشہداء کو بپا کروں گا، کیا آیا یہ عبادت کہلائے گی؟ کوئی بھی عمل عبادت بنتا کب ہے؟ کب میں کسی بھی عمل کو عبادت کہہ سکتا ہوں؟ ضروری یہ ہے کہ میں اس کو سمجھوں، اور سمجھنے کے بعد جو بھی عمل کرتا چلا جاؤں گا وہ عبادت بنتی چلی جائے گی. جیسے جیسے وہ عبادت بنتی چلی جائے گی قرآن کی آیت کی روح سے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، ہم آئیں اور آ کر اپنے رب کی اس عمل کو انجام دے کہ جو عبادت بن جائے یہاں تک کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے. جب یقین حاصل ہو جائے ہم اللہ تعالیٰ کے ان حاکم قوانین کو سمجھ سکیں تاکہ نتیجہ لے سکیں، تاکہ ہر شے کو نتیجہ دے سکے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 1380 سال ہو گئے ذکر سید الشہداء کو ہوتے ہوئے، 1380 سال ہو گئے ہمیں الاجل کی صدا کو بلند کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک ہم لوگ نتیجہ حاصل نہیں کر سکے. 1380 سال ہو گئے فضائل و مصائب اہل بیت کو بیان ہوتے ہوئے، لیکن ہم لوگ ابھی تک نتیجہ حاصل نہیں کر سکے. کیوں؟ چونکہ ہم لوگ ابھی تک صرف اپنے احساس کی منزل پر ہیں، ہم اپنے احساسات کو بلند کر کے اپنی عقل کی منزل اور اپنی عقل کو بلند کر کے اس شہود کی منزل پر فائز ہوئے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے. جب تک یقین حاصل نہیں ہوگا تب تک انسان کربلا سے دور رہے گا. بس ضروری ہے کہ انسان آ کر یقین حاصل کرے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. کل کسی مومن نے مجھے یہاں پر کہا کہ مولانا آپ بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں. مشکل نہیں ہے. خدا بند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دیں. خدا بند عالم انشاءاللہ اس درود کی برکت سے ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان مطالب کو آپ کی خدمت میں بطور احسن و افضل پیش کر سکیں, اور یہ تمام مطالب کے جو ہمیں ذکر سید الشہداء کے قریب کر سکیں ان کو خدا بند عالم ہمارے دلوں میں اتار دے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. بس مجھے یقین حاصل کرنا ہے, اس کے لیے مجھے عبادت کرنی پڑے گی. عبادت کس عمل کو کہتے ہیں؟ عبادت, توجہ سے جملہ سنیے گا, عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو مجھے پروردگار کے قریب کرتا ہے. بہت آسان تعریف. میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو اس میں نیت کرتا ہوں قربتاً اللہ کی. میں جب بھی روزہ رکھتا ہوں تو اس کے اندر نیت کرتا ہوں قربتاً اللہ کی. میں جب بھی حج کرتا ہوں اس کے اندر نیت کرتا ہوں قربتاً اللہ کی. میں جو بھی عمل انجام دیتا ہوں, جو واجب عمل ہے, اس کے اندر نیت کرتا ہوں قربتاً اللہ کی, کہ اللہ تعالیٰ میں تیری قربت کی خاطر یہ عمل انجام دے رہا ہوں. بس اگر انسان کو, توجہ سے جملہ سنیے گا, اگر انسان کو کسی عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے اس کو عبادت کہتے ہیں. اگر کسی عمل کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل نہ ہو اس کو عبادت نہیں کہتے. وہ کچھ بھی ہو, وہ نماز ہو, میں نے نیت کر لی لیکن اللہ تعالیٰ کی قربت مجھے حاصل نہیں ہوئی, میں اس نماز کو عبادت نہیں کہہ سکتا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن, کہ نماز مومن کی معراج ہے. یعنی وہ نماز عبادت بنے گی کہ جس نماز کے نتیجے میں مجھے معراج حاصل ہو جائے. اگر مجھے اس نماز, ان اعمال کے نتیجے میں معراج حاصل نہیں ہوتی, میں قصد قربت کرتا چلا جا رہا ہوں لیکن نتیجے کو حاصل نہیں کر پا رہا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ نماز کا نتیجہ یہ ہے کہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ یہ جو نماز ہے یہ تمہیں فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے. میں نماز پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی قربت کی نیت بھی کرتا ہوں لیکن فحشاء اور منکر سے نہیں بچ پاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میرے عمل میں خلل ہے, یا میری نیت میں خلل ہے, یا میری نماز میں خلل ہے, یا پھر رسول خدا نے درست نہیں کہا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو لسان صدق ہے ما ینطقو عن الہوا کے جو مصداق ہیں وہ غلط کہہ سکتے ہیں. ایسا ہم نہیں کہہ سکتے, چونکہ وہ جو کہتے ہیں حق ہے. جو بھی معصوم کہتا ہے وہ حق ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا بند عالم نے کہا کہ یہ کہو اپنے بندوں سے کہو. بس انہوں نے کہا کہ الصلاۃ معراج المومن, اگر یہ نماز میرے لیے معراج کا باعث نہیں بنتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے تو سچ کہا ہے کہ نماز کا نتیجہ معراج ہونا چاہیے ہے, ضرور کہیں میری نیت میں یا عمل میں خلل ہے. ضرور ایسا ہے. روزے کے لیے خدا بند عالم فرماتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ. پوری آیات بیان نہیں کرتا جو کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں, صرف اپنے مطلب کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. لعلکم تتقون, روزوں کو تم لوگوں پر فرض کیا گیا جس طرح سے پہلے والی امتوں پر فرض کیا گیا تھا یا پہلے والی قوموں پر فرض کیا گیا تھا, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. میں روزے رکھ لیتا ہوں لیکن اس کے باوجود متقی نہیں ہو پاتا, اس کے باوجود تقوی اختیار نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ تو غلط نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں حق کہا ہے کہ میں نے روزوں کو واجب کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ, لیکن رمضان گزرنے کے نتیجے میں میں متقی نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے روزے میں کوئی خلل ہے, میری نیت میں کوئی خلل ہے, کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں اس یقین تک نہیں پہنچ پا رہا. میں اپنے اس عمل کو عبادت نہیں بنا پا رہا کہ جس کے نتیجے میں مجھے یقین حاصل ہونا ہے. میں اپنے عمل کو عبادت بناؤں گا تو خدا بند عالم کے قول کے مطابق میں یقین تک پہنچوں گا نا. جب تک میں عمل کو عبادت نہیں بناؤں گا یقین تک کیسے پہنچوں گا؟ میں حج کرتا چلا گیا، میں زکوٰۃ دیتا چلا گیا، میں خمس کرتا چلا گیا، میں اس طرح کے تمام اعمال کرتا چلا گیا. ہر وہ عمل عبادت ہے کہ جس میں قصد قربت ہو، کہ جس کے نتیجے میں انسان خداوند عالم کے قریب ہو. ذکر سید و شہداء میں سنوں کہ جس کو ہم لوگوں کے لیے ابھی تک صرف احساسات کی منزل تک رکھا گیا، اس کی اگلی منزل تک ہم لوگوں کو پہنچایا ہی نہیں گیا. احساس کی منزل پر لا کر ہم لوگوں کو وہاں پر ٹھہرا دیا گیا کہ دیکھو، ذکر سید و شہداء کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے احساسات کو اجاگر کیا جائے اور اس کے نتیجے میں تم تھوڑی دیر کے لیے سید و شہداء کے تصور میں جاؤ، کربلا کے تصور میں جاؤ، اور واپس نکلتے ہی امام بارگاہ سے دوبارہ سے اپنی اس دنیا کے اندر مشغول ہو جاؤ، اپنی اس دنیا کے اندر مصروف ہو جاؤ. بس جہاں پر انسان کو اس کے نتیجے میں قربت حاصل نہیں ہوئی ہے، یہ بھی عبادت نہیں ہو سکی. میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتا چلا گیا لیکن خدا بندی عالم کا قرب حاصل نہیں ہوا، میں کہوں گا اس کو عبادت ہے؟ میں ذکر سید و شہداء کرتا چلا گیا لیکن میں اس لباس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکا، امام حسین کے قریب نہیں ہو سکا، میں کہوں گا کہ عبادت ہے؟ خدا بند عالم صاف الفاظ میں قرآن میں فرماتا ہے فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ، اتنا پروردگار کی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. اس یقین کے لیے مجھے عبادت کرنی ہے کہ میں اپنے اعمال کو عبادت نہیں بنا پایا، جس کے نتیجے میں میں سید الشہداء کے اس کربلا کے اندر داخل نہیں ہو پایا. بس یقین اگر کسی انسان کو حاصل کرنا ہے تو اس طرح سے عبادت کرے کہ پروردگار کے قریب ہو سکے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا بند عالم کی اس طرح سے عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، جیسے وہ تمہارے سامنے ہے. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر پھر بھی تم آ کر معصیت کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم نے خدا کا انکار کیا ہے، تم نے خدا کو سب سے زیادہ پست ترین ناظرین میں سے شمار کیا ہے. تم کو یہ عمل کرنے لگے ہو، ایسے کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر تم یہ نہیں سمجھتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے تو ایسا ہے کہ اگر تم نے پھر بھی آ کر معصیت کی تو ایسا ہے کہ جس طرح سے تم نے خداوند عالم کو فراموش کر دیا، خداوند عالم کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی. ضروری ہے کہ انسان آئے اور آ کر اپنے اعمال کو اس طرح سے انجام دے کہ وہ قرب خدا کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، انسان یقین کی منزل پر فائز ہوگا. یقین کی منزل پر فائز ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ان حاکم قوانین کو سمجھنا شروع کر دے گا. آپ کی خدمت میں آج ایک اللہ تعالیٰ کی سنت کو بیان کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. خدا بند عالم سورہ آل عمران میں فرماتا ہے مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان سب نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جو اس کائنات پر حاکم ہے کہ جب بھی کوئی آ کر مکر کرے گا اللہ تعالیٰ بھی مکر کرے گا. یہاں پر ہم جو مکر کے معنی لیتے ہیں لغت میں، عربی زبان میں، اس کے معنی اور ہیں. ہم لوگ مکر کے جب معنی کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں تو مکر سے مراد کوئی اچھا کام نہیں سمجھا جاتا. مکر سے مراد ایک ایسا شیطانی کام سمجھا جاتا ہے کہ جو کسی کے لیے ہرڈل بن جائے، جو کسی کے لیے معنی بن جائے، کہ جو اس کو اس کے ہدف تک نہ پہنچنے دے. ہم کہیں گے کہ اس نے اس کے ساتھ مکر کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے نتیجے تک نہ پہنچ پایا. جبکہ جب ہم لوگ لغت میں آ کر مکر کے معنی کرتے ہیں تو اس کے معنی اس طرح سے کرتے ہیں کہ کسی بھی شے کے علاج کو مکر کہا جاتا ہے. اگر کسی بھی شے کا معالجہ کرنا ہے تو اس کے معالجے کو مکر کہیں گے. بس ہمارے پاس مکر کی دو اقسام بن گئی، ایک وہ مکر بن گیا کہ جو مکر خیر ہے، ایک وہ مکر بن گیا کہ جو مکر شر ہے. ایک وہ مکر بن گیا کہ جو مکر خیر ہے رحمانی ہے، ایک وہ مکر بن گیا کہ جو مکر شر ہے سیئے ہے بد ہے، مکر شیطانی ہے. چونکہ یہاں پر آیت میں اگر آپ توجہ کریں تو خدا بند عالم کہتا ہے واللہ خیر الماکرین. بس یہ مکر ایسا ہے کہ جو خیر کا مکر ہے، ایک مکر اس کے مقابلے میں آ گیا کہ جو مکر سیئے ہے. خداوند عالم سورہ نوح میں آیت ذکر کرتا ہے کہ جس میں حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں. سورہ نوح کی آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے قال نوح, نوح کہتے ہیں ربی انہم عصونی, ان سب نے آ کر میری معصیت کی ہے, جو میں ان کو حکم دیتا تھا وہ انہوں نے حکم انجام نہیں دیا, جو میں ان کو امر کرتا تھا انہوں نے وہ بجا نہیں لائے, جو میں کہتا چلا گیا وہ انہوں نے نہیں کیا. جب انہم عصونی واتبعوا, اور یہ آئے ہیں اور آ کر انہوں نے اتباع کی ہے کس کی, ان کی ما لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ, کہ جو ان کے لیے سوائے خسارے کے اضافے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. یعنی حضرت نوح کی طرف اگر کوئی آئے گا تو اس کا فائدہ ہے, اگر حضرت نوح سے کوئی دور جاتا ہے تو اس کے لیے سوائے خسارے کے اضافے کے اور کچھ نہیں ہے. جب حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا تو ساتھی کہتے ہیں مکرو مکرن کبارا, اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بہت عظیم مکر کیا ہے, انہوں نے ایک بہت عظیم ہیلا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیات کے اندر ان مکر کو ذکر کرتا ہے کہ کیا مکر کیا. چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک اس سنن الہی میں سے اس سنت پروردگار کو کہ جو حاکم ہے اس کو پہنچا سکوں. حضرت نوح کے اس واقعے سے سہارا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو سمجھتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. حضرت نوح کہتے ہیں مکرو مکرن کبارا, انہوں نے آ کر بہت بڑا مکر کیا, بہت بڑا ہیلا کیا, انہوں نے آ کر بہت بڑا دھوکہ کیا. بھئی کیا دھوکہ کیا؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه, سورہ ہود کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ وہ افراد کے جو حضرت نوح کی قوم کے ملا ہیں, وہ افراد کہ جو حضرت نوح کی قوم کے چودھری ہیں, وڈیرے ہیں, بڑے ہیں, جو اپنی عظمت کے قائل ہیں, جو اپنی معرفت کے قائل ہیں, جو اپنی حیثیت کے قائل ہیں, جو معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہے, ہمارا کوئی منصب ہے, جو معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں, ہم بھی وڈیرے ہیں, ہم بھی چودھری ہیں, اس طرح کے افراد کو ملا کہا جاتا ہے. قال الملا, حضرت نوح کے قوم کے ملا, اللہ دینا کفروا من قومہ, کہ جنہوں نے حضرت نوح کی قوم میں سے کفر کیا, حضرت نوح کی بات نہیں مانتے تھے, انہوں نے آ کر مکر کیا. مکر کیا کرتے ہیں؟ توجہ سے سنیے گا. ما نراک الا بشر مثلنا, یہ سارے ملا آ کر حضرت نوح کو کہتے تھے کہ ہم تمہیں سوائے اپنے جیسے بشر کے اور کچھ نہیں پاتے. بھئی تم تو ہمارے جیسے ایک بشر ہو, تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو. ساری قوم کو جا کر بتانا شروع کر دیا کہ بھئی جس کی اتباع تم کر رہے ہو, جس کی اتباع تم کرنا چاہتے ہو, جس کی خاطر تم یہ ساری مشکلات بپا اپنے سر لے رہے ہو, یہ کوئی اور نہیں مگر کہ ہمارے جیسا بشر ہے. آ کر حضرت نوح کے تقدس کے اندر انحطاط کے قائل ہوئے. سب سے پہلا کام دشمن آ کے کیا کرتا ہے کہ تقدس ختم کر دیتا ہے, تقدس مٹا دیتا ہے. حضرت نوح وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا خداوند عالم 29 سوروں میں 43 مرتبہ ذکر کرتا ہے, اس قدر برگزیدہ پیغمبر خداوند عالم کے, اس قدر برگزیدہ پیغمبر کے خداوند عالم 2500 سال ان کو عمر دیتا ہے, جس میں سے 950 سال حضرت نوح اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف پرچار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں کہ موحد ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ. اس قدر برگزیدہ پیغمبر ہیں اور ان کے لیے جو ملا ہیں وہ مکر کیا کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس چیز کو معروف کر دیا کہ ما نرا کا, ہم آپ کو نہیں دیکھتے, الا بشر مثلنا, مگر کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہو, ان کے تقدس کو پامال کر دیا. جس طرح سے آج, اس وقت رسول خدا کے بارے میں بھی تو کہا تھا نا, آج یہ آل سعود, آج یہ تاغوت, آج یہ ظالم سارے کے سارے سب سے پہلے کام آ کر کیا کرتے ہیں, آ کر سب سے پہلے ان کے تقدس کو خراب کرتے ہیں. توجہ سے سنیے گا, سب سے پہلے آ کر دشمن مکر کیا کرتا ہے, کسی بھی عظمت والے انسان کے تقدس کو خراب کرتے ہیں. خداوند عالم نے ہمیں امام کی غیبت کبریٰ میں ایسے ہی چھوڑ دیا؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ بھائی امام کی بھی غیبت کبریٰ ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرتے چلے جاؤ، ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہم تو آ کر جب کسی دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کس طرح سے ممکن ہے کہ رسول خدا ہم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ جائیں؟ ضروری ہے کہ رسول خدا اپنے بات کی حکومت کا اعلان کریں۔ خداوند عالم بھی آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا، یعنی اگر رسول خدا اس کائنات سے تشریف لے جائیں تو عقل یہ کہتی ہے، فطرت یہ کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، خدا یہ کہتا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ رسول خدا اپنے بات کسی کو منسوب کر کے جائیں۔ بھائی ضروری ہے یا نہیں؟ اتنا بڑا نیٹورک ہے اسلام کا، اتنا بڑا سلسلہ ہے دین کا، اس قدر شریعت ہے دین کی، جب خداوند عالم اس دنیا کے اندر انسان کے لیے ایک شریعت کو نازل کرتا ہے قلب پیغمبر پہ، تو ضروری ہے اس شریعت کا کوئی محافظ ہو۔ اس شریعت کا محافظ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ رسول خدا ہیں، تاکہ بہترین طریقے سے آ کے سمجھا تو سکیں۔ اگر وہ کہ جو رسول کے بعد آنے والا شخص ہے وہ آ کر کہے کہ اگر میں کوئی غلطی کروں تو مجھے بتا دینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں۔ کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے ہے کہ جو علم لدنی رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اس شریعت سے واقف ہو، اس تک پہنچا سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو رسول خدا کے بعد مبعوث کیا ہماری ہدایت کے لیے، امامت کے سلسلے کو چلایا، امامت کا ایک ایسا سلسلہ کہ جو اس وقت زمانے کے امام پر آ کر منتہی ہوتا ہے کہ جس کے ہم سب منتظر ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔
محمد والے محمد صلوات،
ان دونوں کی صحت و سلامتی کے لیے کہا دوبارہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد۔
قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے برانگار صلوات۔
بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ خداوند عالم کے لیے، خداوند عالم ہمارے لیے ایک ہادی کو مبعوث کرتا ہے کہ امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بے عینی ہی یہی بات ہم لوگ لے کر آتے ہیں کہ جب امام زمانہ کی غیبت کبریٰ شروع ہونی ہے۔ بھائی غیبت صغرا میں تو ہمیں معلوم ہے، غیبت صغرا میں تو ہمیں پتہ ہے کہ امام علیہ السلام کے کچھ نائب خاص ہیں، وہ چار نائب خاص کے جن کو امام علیہ السلام خود سے اپوائنٹ کرتے ہیں، خود سے کہتے ہیں کہ بھائی تم میرے نائب خاص ہو، تم اور میرے اور شیعوں کے درمیان واسطہ ہو، اگر کسی شیعہ کو کوئی سوال ہے، کوئی مومن کو کوئی سوال ہے تو آئے اور آ کر ہم سے سوال کرے۔ وہ آئیں گے، آ کر نائب خاص سے پوچھیں گے اور پوچھنے کے بعد ان سے سوال کریں گے، میری طرف توجہ رکھیے۔ وہ آئیں گے اور آ کر مجھ سے سوال کریں گے، میں ان کے واسطے سے تمہیں جواب دیتا چلا جاؤں گا۔ امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں کیا آیا امام اسی طرح سے ہمیں ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے؟ امام نے کہا کہ ابھی میری غیبت کبریٰ ہے، ابھی تم لوگوں کو جو کام کرنا ہے کرو، تمہیں جیسے زندگی گزارنی ہے گزارو، جس طرح سے تم زندگی گزارنا چاہو گزار لو، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے رابطہ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی طرف بڑھنے کی، ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے؟ نہیں عزیزو، امام علیہ السلام ایک توقیع دے کر گئے۔ امام نے کہا کہ دیکھو میرے بعد جو بھی مجھ سے مراجعہ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ مجھ سے کلام کرنا چاہے، بات کرنا چاہے، امام علیہ السلام توقیع کہہ کر گئے کہ ہمارے بعد تم لوگوں کے اوپر حجت وہ ہے کہ جو ہماری احادیث کو روایت کرتے ہیں، ہم سب، میں ان کے اوپر حجت ہوں اور وہ تم پر حجت ہیں اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ انا حجت اللہ علیہم، میں اللہ کی حجت ہوں ان کے اوپر۔ امام علیہ السلام ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ کر گئے، امام علیہ السلام ہم لوگوں کو علماء کے حوالے کر کے گئے، مراجع کے حوالے کر کے گئے، ایک نظام دے کر گئے، ایک سسٹم دے کر گئے، ایک مرکزیت دے کر گئے، ایک سسٹم ہمارے حوالے کیا کہ تمہیں اس سسٹم کو فالو کرنا ہے، اس مرکزیت کو فالو کرنا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ مکر آئے اور آ کر انہوں نے مکر کرنا شروع کیا، اور سب سے پہلا مکر کیا کرتے ہیں؟ ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم تمہیں اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں, سب سے پہلے آ کر ان کو ان کے تقدس سے گرا دیتے ہیں. آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ آئے گا ہماری ہدایت کرنے کے لیے, یہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے زمانے کے امام کے قریب کرے گا, یہ ہے کہ جو ہمیں ہمارے خدا کے قریب کرے گا, یہ ہے. ہم تو ڈائریکٹلی متصل ہو سکتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ, ہم تو اپنے زمانے کے امام کو دیکھ سکتے ہیں, جبکہ زمانے کا امام کہتا ہے کہ جس نے بھی مجھ سے ملنے کا دعویٰ کیا وہ صرف جھوٹا نہیں پرلے درجے کا جھوٹا ہے, وہ کاذب نہیں ہے بلکہ کذاب ہے. جو بھی آ کر مجھ سے ملنے کا دعویٰ کرے کہ بھی میری اس سے ملاقات ہوئی ہے, وہ یہ سمجھے کہ وہ کذاب ہے, وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے. وہ ایک مولانا مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے, کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ کے جیسے ہی اترا تو ایک شخص نے مجھے آ کر کہا کہ میں نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ سے آ کر کہوں کہ فلاں جگہ پر مسجد تعمیر کرانی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے, میں بھی جلدی میں ہوں, کل تمہیں جواب دوں گا. کہتے ہیں اگلے دن جب میں مجلس پڑھ کے اترا تو وہ پھر آ گیا میرے پاس. جب وہ آیا تو میں نے اس کو کہا کہ میرے خواب میں امام زمانہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسجد نہ بننے دینا. جو آ کر دعویٰ کرے کہ میں زمانے کے امام سے ملاقات کرتا ہوں, میں امام زمانہ سے ملتا ہوں, وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے, کذاب ہے. بس سب سے پہلا مکر جو دشمن آ کر کرتا ہے وہ آ کر کسی کے تقدس کو پامال کر دیتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, مرکزیت کو توڑنا شروع کرتا ہے. مکر کیا نا حضرت نوح کے ساتھ. دوسرا مکر سورہ ہود ہی میں جو پروردگار فرماتا ہے, قالا قالو یا نوح, اے نوح, وہ سارے ملائے اکٹھے ہو گئے اور حضرت نوح سے آ کر کہتے ہیں کہ جب حضرت نوح نے ان کو جب جا کر سمجھایا کہ دیکھو تم یہ غلط کام کر رہے ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی چاہیے, تم لوگوں کو مکر نہیں کرنا چاہیے, تمہیں توحید پرست ہونا چاہیے, تمہیں مرکزیت کو نہیں توڑنا چاہیے, تمہیں کسی کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے, تمہیں سسٹم کو سمجھنا چاہیے, نظام کو سمجھنا چاہیے, اللہ کی سنتوں کو سمجھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ہادی ہونے کو سمجھنا چاہیے, اللہ کا جو ہادی برحق ہے اس کو سمجھنا چاہیے, خدا کے قریب ہونا چاہیے, سب چیزیں یقین کے ساتھ ہونی چاہیے. جب ساری چیزیں حضرت نوح نے جا کر ان تمام ملاکوں کے جو چودھری تھے, جو وڈیرے تھے, ان کو جا کر جب سمجھائی ہیں تو قالوا, سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حضرت نوح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جادلتنا و اکثرت جدالنا. سورہ ہود کے اندر پروردگار کہتا ہے کہ حضرت نوح کو وہ ملا آ کر کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ بحث کرتے ہو, اتنا زیادہ سمجھاتے ہو, اتنا زیادہ آ کر مجادلہ کرتے ہو, اتنی زیادہ آ کر باتیں کرتے ہو, اکثر تھا جدالنا, اور اے نوح آپ نے آ کر بہت زیادہ جدال کیا, آپ نے آ کر ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا. پورے قوم کے اندر جا کے انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ جو شخص بھی آ کر امر بالمعروف کرے, جو شخص بھی آ کر نہی عن المنکر کرے, جو شخص بھی آ کر خداوند عالم کی توحید کی بات کرے, جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کے قریب ہونے کی بات کرے, سمجھ لو کہ ایسے ہی باتیں کرتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو معلوم نہیں ہے.
خوشنودی محمد وال محمد صلوات.
اگر آپ لوگوں کا ایسے ہی سہارا رہتا تو میرا گلا نہ بیٹھتا, لیکن ابھی کوئی بات نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے, وہی طاقت دیں گے, وہی مدد کریں گے. چاہتا ہوں کہ یہ معروضات کے جو دسترخوان امام حسین علیہ السلام سے استفادہ کیے ہیں وہ آپ لوگوں تک منتقل کروں, ہم اپنے اندر وہ یقین پیدا کر سکیں تاکہ اس وقت کی کربلا میں داخل ہو سکیں. صرف ہماری زبان پر نہ رہے کہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا, کہ ہر روز روزے عاشورہ ہے, ہر دن ہر زمین زمین کربلا ہے, صرف ایسا نہ رہے کہ میری زبان تک رہے, بلکہ واقعی میں اس چیز کو محسوس کروں کہ میں روزے عاشور میں ہوں اور امام حسین کے ساتھ ہوں. آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. وہ اکثر تو جدا لنا, اے نو آپ نے آ کے اتنا مجادلہ کیا, اتنا جدال کرتے ہیں. حضرت نوح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہوگی, اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہو گئی تو تم عذاب کا شکار ہو گئے. مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, یہ سب مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب مکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کا قلعہ کما کرنے والا ہے، تم باز آ جاؤ، اس طرح سے نہ کرو، اس طرح سے آ کے تشیعوں کی مرکزیت کو نہ توڑو، اس طرح سے آ کر لوگوں کو امام حسین سے دور نہ کرو، اس طرح سے آ کر لوگوں کو جو امام حسین علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتے ہیں اس کے آگے ہٹل نہ بنو، مانے نہ بنو، ہدایت کے راستے میں اگر تم آ کر مانے بن گئے تو خدا بند عالم کی سنت جاری ہوگی، تم عذاب کے لیے خدا سے خدا کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ بیان کروں گا کہ خدا بند عالم کا عذاب کس کس طرح سے حاصل ہوتا ہے، کس کس طرح خدا بند عالم اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ جب یہ کہا، ملا جا کر کہتے ہیں کہ اچھا، جس چیز کے بارے میں آپ وعدہ کرتے ہو نا، اگر ان کنتا صادقین، ان کنتا من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو تو جاؤ ٹھیک ہے، خدا بند عالم سے کہو کہ مجھے عذاب میں نازل کرے، خدا سے کہو عذاب نازل کرے۔ خدا بند عالم عجیب عذاب نازل کرتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ عذاب نازل ہونے سے 40 سال پہلے خدا بند عالم حضرت نوح کی تمام قوم کی عورتوں کو بانج کر دیتا ہے۔ 40 سال تک حضرت نوح کی قوم میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، تمام عورتوں کو بانج کر دیتا ہے پروردگار۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا بند عالم آئے اور آ کر موقع نہ دے۔ جب حضرت نوح گئے اور جا کر کہا کہ خدا بند عالم یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے ہدایت نہیں پانی ہے، اگر جتنے بھی کوئی پیدا بھی ہوئے تو وہ کافر ہی پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ایسا کرو، بس نائل فلک آؤ اور آ کر تم ایک کشتی بنانا شروع کرو۔ حضرت نوح کشتی بنانا شروع کرتے ہیں، وہ ملا پھر آتے ہیں، وہ آ کر ہدایت کا پھر سامان کرتے ہیں، وہ ملا پھر آتے ہیں، وہ حریص پھر آتے ہیں اور آ کر پورے علاقے کے اندر معروف کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت نوح کیا شاید دماغ کا مسئلہ ہے، شاید وہ درست ابھی سوچ نہیں سکتے ہیں، میں تم لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر نہیں آئے، اے نوح یہ جو آپ کشتی بنا رہے ہیں کہاں چلائیں گے، یہاں تو کوئی دریا نہیں ہے، یہ کشتی کس چیز کے لیے بنا رہے ہیں؟ اور مسلسل حضرت نوح کشتی بناتے چلے جا رہے ہیں خدا بند عالم کے حکم سے، اور ان کو کہتے چلے جا رہے ہیں کہ تم خدا بند عالم کے عذاب سے ڈرو، کہ خدا بند عالم کی سنت یہاں پر جاری ہوگی، خدا بند عالم کے عذاب سے خوف کھاؤ، استغفار کرو۔ جب وہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ وفارت نور، خدا بند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ زمین پانی اگلنا شروع کرتی ہے، آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہوتی، وہ بارش کے جس کو ہم لوگ باران رحمت کہتے ہیں، وہی حضرت نوح کی قوم کے لیے عذاب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح کی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے اور کسی کو باقی نہیں چھوڑتا، کوئی ایک باقی نہیں رہتا، مگر کہ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو۔ 950 سال حضرت نوح تبلیغ کرتے ہیں، اور روایات میں ملتا ہے کل 7 افراد مومن ہوتے ہیں، عذاب کا سن کے کل 27 افراد ہیں کہ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، باقی سب کے سب اس مکر کا شکار ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے اس دنیا میں آ کر لوگوں نے مکر کیا اور امام حسین کے ذکر سے دور کر دیا، کس طرح سے مکر کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے ہدف سے دور کر دیا، اس مکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا بند عالم نے ہم سے وہ نعمتیں واپس لینا شروع کر دی۔ خدا نے ہمیں اس کائنات کی سب سے قیمتی نعمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب عطا کی ہے، کہ جو سلونی سلونی کا دعوے دار کہ جو آئے اور آ کر کہیں کہ مجھے آسمان کے راستوں سے، آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر معلوم ہے، آؤ اور آ کر میرے سے سوال کر لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، لیکن ہم ان کی قدر نہ کر سکے، خدا بند عالم نے امیر المومنین کو ہم سے لے لیا۔ خدا بند عالم نے پھر ایک موقع دیا، امام حسن مجتبیٰ ہمارے حوالے کیے، دوسرا امام ہمارے حوالے کیا، ہمارا مولا ہمیں پکارتا چلا گیا، ہمارا مولا ہمیں بلاتا چلا گیا، کہتا چلا گیا کہ میری نصرت کے لیے آؤ، لیکن میں نے کہا کہ امامت تو صرف توسل کے لیے ہے، امام اگر آپ نے کچھ دینا ہے تو دے دیں، ورنہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ جب دوسرے امام صلح کرتے ہیں تو ایک شخص جاتا ہے اور جا کر دوسرے امام کے نیچے سے مصلی کو کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے یا مذل المومنین، ہے وہ کہ جس نے مومنین کو رسوا کر دیا. خدا بند عالم نے وہ نعمت بھی ہم سے لے لی، خدا بند عالم نے حسین جیسی نعمت عطا کی، امام حسین علیہ السلام جیسی نعمت عطا کی کہ جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کوفی 18,000 خطوط امام عالی مقام کو لکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود امام تنہا ہے. 12,000 افراد حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت مختار کے گھر پہ بیعت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا. حل من ناصر ینصرنا کی صدا امام حسین اس فضا کے حوالے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے بجائے کہ میں آؤں اور آ کر کہوں کہ اے حسین ہم تجھے لبیک کہتے ہوئے تیرے قریب آتے ہیں، ہم نے کہنا شروع کر دیا یا حسین ادرکنی، اے حسین آپ میری مدد کریں. وہ مولا کے جو کربلا میں تنہا رہ گیا، ناصروں کو پکارتا رہا، نصرت کے لیے پکارتا رہا، مدد کے لیے پکارتا رہا، ہم نے کہا ہم تو آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے، ہم تو آپ کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے. ہدایت کے راستے میں بیچ میں ہرڈل بنتے چلے گئے، مانے بنتے چلے گئے، امام حسین تک لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا، لوگوں کو امام حسین تک نہیں پہنچنے دیا. کدھر گئے وہ 12,000 افراد، کدھر گئے وہ 4,000 افراد، کدھر گئے وہ 18,000 خطوط لکھنے والے، کہاں گئے یہ سب؟ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے. خدا بند عالم کی سنت جاری ہوئی، خدا نے حسین کو ہم سے لے لیا، واللہ خیر الماکرین. خدا بند عالم نے امام حسین کو ہم سے لے لیا، کہا کہ تم لوگوں کو قدر کرنی نہیں آتی، تمہیں میں نے نعمت عطا کی، تم لوگوں کو قدر نہیں کرنی آتی، میں نے نعمت تم سے واپس لے لی. خدا بند عالم پھر موقع دیتا چلا گیا، خدا بند عالم نے سید سجاد جیسا ایک نعمت عطا کی، مجھے قدر کرنی نہیں آئی. حشام ابن عبد الملک آتا ہے، آ کر امام کو زہر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے. یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، چوتھے کے بعد پانچواں معصوم، پانچویں کے بعد چھٹا معصوم، چھٹے کے بعد ساتواں معصوم، خدا بند عالم عصمت آپ کے حوالے کرتے چلے گئے لیکن انسان اس یقین کے ساتھ قدر نہیں کرتا رہا. خدا بند عالم کی سنت جاری ہوتی رہی، خدا بند عالم وہ نعمتیں واپس لیتا رہا. خدا نے کہا یہ نعمت کے قدردار نہیں ہو، تم اس نعمت کے اہل نہیں ہو، یہ نعمت مجھے واپس کر دو. یہاں تک کہ 14 سال تک ساتواں معصوم ہارون رشید کی قید میں رہتا ہے. ہارون رشید کی قید میں 14 سال، اس 14 سالوں میں ذکر امام حسین ہوتا رہا، عاشور آتی رہی، ذکر سید الشہداء ہوتا رہا، لیکن وقت کا حسین ایک ظالم کے زندان میں ہے، ایک طاغوت نے اس کو زندانی کیا ہے. کیسی عبادت ہوئی، کیسے ذکر سید الشہداء ہوا، کیسا کلو یوم عاشورا، کلو ارزن کربلا، کیسا ہر روز روز عاشورا، کیسا ہر روز روز کربلا. خدا بند عالم کی سنت جاری ہوئی، خدا بند عالم نے ساتویں معصوم کو بھی ہم سے لے لیا، اس قدر مظلومیت کے ساتھ لیا کہ ان کے جناب 4 مزدور لے کر ان کے برداد کے اوپر رکھ دیں اور ہارون رشید کی طرف سے عام اعلان کرایا جائے. عام اعلان کرایا گیا کہ شیو آؤ اور آ کر اپنے امام کو لے جاؤ، یہ اپنی طبیعی موت مرے ہیں. میں نے ان کو کچھ نہیں کیا، میں نے ان کو شہید نہیں کیا، ہم نے ان کو شہید نہیں کیا. خدا بند عالم کی سنت جاری ہوئی اور خدا بند عالم نے وہ ساتواں مولا بھی ان سے واپس لے، ساتواں معصوم بھی لے لیا. یہاں تک کہ خدا بند عالم ہمیں سلطان عرب دیتا ہے، سلطان عجم دیتا ہے. خدا بند عالم ہمیں ایک سے ایک بڑھ کر نعمت دیتا چلا گیا. توجہ سے سنیے، خداوند عالم ہمیں نعمت پہ نعمت عطا کرتا چلا گیا لیکن جب میں نے نعمت کی قدر نہیں کی، خداوند عالم کی سنت جاری ہوئی ہے، مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، میں آیا اور آ کر ہدایت کے راستے میں مانے بنا، امام حسین تک لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا، خداوند عالم نے وہ نعمت میرے سے واپس لے لی. خداوند عالم نے کتنی مشکل کر دی ہمارے لیے کہ 1380 سال ہو جائیں، 1200 کچھ سال ہو جائیں لیکن ہمارا مولا پردہ غیبت میں لیکن ہمارے زمانے کا امام پردہ غیبت میں ہر سال ہم ذکر سید الشہداء کریں، ہر سال آ کر اس چیز کا تجدید عہد کریں، تجدید بیعت کریں، تجدید وفا کریں، ہر سال آ کر ذکر سید الشہداء کو سنیں، ہر سال آ کر مصائب سید الشہداء کو سنیں، سب کچھ کرتے چلے جائیں، لیکن اس کے باوجود الاجل کہتے چلے جائیں، لیکن زمانے کا امام جانتا ہے کہ یہ جتنا بھی کر رہے ہیں یقین کے ساتھ نہیں کر رہے. اگر یقین کے ساتھ کوئی آئے اور آ کر الاجل کہے، امام اس چیز پہ راضی ہیں کہ ان کے شیعہ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر مظلومیت کی زندگی گزاریں؟ کیا آیا میرا مولا راضی ہے کہ اس دنیا کے اندر داعش حکومت کرے؟ کیا آیا ہمارا مولا راضی ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ ظالم، یہ طاغوت، یہ جابر، یہ سارے کے سارے حکومت کریں؟ کیا آیا ہمارا مولا اس بات پہ راضی ہے کہ اس دنیا کے اندر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے باوجود یہ سارے کے سارے حکومت کرتے چلے جائیں؟ کیا آیا ہمیں راضی ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں کہ جہاں پر ذکر سید الشہداء ہو رہا ہو وہاں پر آل سعود جیسی حکومت ہو جو چار سال سے یمن کے اوپر اٹیک کرے، یمن کے بچوں کو قتل کرے، یمن کی عورتوں کو قتل کرے، یمن کے جوانوں کو قتل کرے، ایک زمانے کا فرعون؟ کہاں گیا کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا؟ خداوند عالم کی سنت جاری ہوئی ہے، پروردگار کی سنت جاری ہوئی، خداوند عالم اس ذکر کے باوجود اس یقین پر نہ ہونے کے وجہ سے خداوند عالم اس وقت کے حسین کو ہمارے درمیان ظاہر نہیں کرتا. کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ معصوم غیبت میں نہیں ہے، غائب میں ہوں. کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے ایک بچے نے اپنے والد کی انگلی کو پکڑا ہو اور کسی بازار میں کھو گیا ہو اور وہ بچہ ہر جگہ پہ جا کر اعلان کر رہا ہو کہ میرے والد غائب ہو گئے، میرے والد کھو گئے. والد نہیں کھوئے ہیں، تم نے انگلی چھوڑی ہے. اگر تم نے انگلی نہ چھوڑی ہوتی تو اس طرح سے در بدر نہ ہوتے. تم نے انگلی چھوڑی ہے اور کہتے ہو کہ میرا والد، میرا امام، میرا معصوم، میرا مولا، میرا آقا وہ غائب ہو گیا. وہ غائب نہیں ہیں. اگر اس کائنات میں وجود ہے تو ان کے وجود کی وجہ سے، اگر اس کائنات کو رزق مل رہا ہے تو ان کے وجود کی وجہ سے، اگر اس کائنات میں حرکت ہے تو ان کے وجود کی وجہ سے وہ ہے. لیکن میں غائب ہو گیا. خداوند عالم کی سنت جاری ہوئی اور پروردگار نے مجھ سے اس نعمت کو اتنے سال ہو گئے مجھ سے واپس لے لیا. کہا کہ پہلے میں تمہیں دیتا چلا گیا، تمہیں پرکھتا چلا گیا، جب تم اس نعمت کے قابل نہیں ٹھہرے تو میں نے کہا کہ جب تک تم اس نعمت کے قابل نہیں ہوگے میں اب وہ نعمت تمہیں نہیں دوں گا. پہلے میں نے تمہیں علی عطا کیا، سارے معصومین عطا کیے، لیکن جب تم نے اس کی قدردانی نہیں کی، ان تمام نعمتوں کی قدردانی نہیں کی، اب پہلے قدردان بن جاؤ پھر میں تمہیں وہ نعمت عطا کروں گا، اس سے پہلے میں تمہیں نعمت عطا ہی نہیں کروں گا. مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. آ کر مکر کرتے چلے گئے، آ کر مرکزیت کو توڑتے چلے گئے. وہ شخص کہ جو اس دنیا کے اندر اس وقت مظلوموں کا واحد سہارا ہے اسی کو توڑنا شروع کر دیا. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یقین کریے کہ اس قدر جگر چھلنی ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ شخص آ رہا ہے اور اپنے آپ کو ماتمی کہتا ہے اور ممبر پہ بیٹھا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ہم اس شخص کو نہیں مانتے کہ جس کو خداوند عالم نے اپاہج کیا ہو، کہ جس کو خداوند عالم قبول نہیں کرتا ہم کیسے مانیں. ہم اپنے تمام احکامات کو مستقیماً امام زمانہ کے ساتھ، امام زمانہ سے دریافت کرتے ہیں. رہبر معظم کے بارے میں کہتا ہے، مرجع کے بارے میں کہتا ہے، مرجعیت کے بارے میں کہتا ہے. اس سے کوئی جا کر سوال کرے کہ اس وقت کا جو دشمن ہے، جو دشمن خدا ہے، جو اس وقت امام حسین علیہ السلام کا دشمن ہے، جو اس وقت عزاداری کا دشمن ہے، جو ماتم کا دشمن ہے، جو ذکر سید الشہداء کا دشمن ہے، اس کو تمہارے سے کوئی خطرہ ہے؟ تمہارے ماتم سے کوئی خطرہ ہے؟ تمہاری عزاداری سے کوئی خطرہ ہے؟ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ آیا امریکہ میں ماتمداری نہیں ہوتی؟ کیا آیا دنیا کے کونے کونے میں ماتمداری نہیں ہوتی؟ کون ہے کہ جو ماتمداری کو روک سکے؟ لیکن یہ جو میں ماتمداری کر رہا ہوں، یہ جو میں یا حسین کہہ کر اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مارتا ہوں، وہ جو میرے مظلوم بھائی کا بچہ یمن کے اندر قتل ہو گیا، اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ میرے یا حسین کہنے سے وہ جو بحرین کے اندر ناحق پھانسی چڑھا دیے گئے، ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ میرے یا حسین کہنے سے کیا آیا عراق سے داعش کا قلعہ کما ہوا؟ کس نے وہاں سے جا کر داعش کا قلعہ کما کیا؟ کس نے وہاں سے جا کے داعش کو بگایا؟ وہاں پر اگر آیت اللہ سیستانی فتویٰ نہ دیتے، اگر ایک نیابت عامہ معصوم آیت اللہ العظمیٰ علی سیستانی وہاں پر فتویٰ نہ دیتے کہ سارے کے سارے مل کر داعش کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاؤ اور جہاد کرو، کون داعش کا مقابلہ کرتا؟ میرے ماتم سے کیا آیا یہ جتنے بھی دنیا کے ظالم ہیں اس کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر پڑتا ہے تو سمجھ لیں درست ماتم ہے، اگر نہیں پڑتا تو سمجھ لیں عبادت نہیں ہے۔ میں آ رہا ہوں اور اپنے آپ کو صرف احساسات کے درجے تک رکھا ہے، نہ میں نے اپنے آپ کو بلند کیا اس عقل کے درجے تک، اور نہ میں گیا اس یقین کے مرحلے پر کہ جاؤں اور جا کر دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت آج بھی جاری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت آج بھی جاری ہے۔ کس طرح سے خداوند عالم نے اپنی سنت کو جاری کیا؟ مکر کیا ان تمام ملاء نے، مکر کیا ان تمام حریص لوگوں نے، مکر کیا ان تمام لالچیوں نے، آ کر ہدایت کے راستے میں بیٹھ گئے، امام حسین تک لوگوں کو امام حسین تک نہیں پہنچنے دیا، لوگوں کو اپنے اختیار سے علت نہیں بننے دیا، مشیت پروردگار میں حصے دار نہیں بننے دیا، جس کی وجہ سے خداوند عالم ہمیں نعمت نہیں عطا کرتا، خداوند عالم اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ مکر ہوا مکر اللہ، اگر حضرت نوح کے دور میں تھا آج بھی ہے، واللہ خیر الماکرین، خدا کو بہتر پتا ہے کہ کب یہ قوم اس قابل ہوگی کہ میں زمانے کے حسین کو اس کے حوالے کر دوں۔ ضروری ہے کہ انسان آئے اور آ کر اپنی عبادات کو بلند مقام دے، یقین کے منزل تک پہنچے، دیکھے کہ خداوند عالم کی سنت کس طرح سے جاری ہوئی، کس طرح سے خداوند عالم اپنی سنت کو کربلا میں جاری کرتا ہے۔ خداوند عالم انسان جس پر بھروسہ کرتا ہے نا، اسی کو عذاب بنا کر اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرعون کو نیل میں غرق کیا خدا نے، حضرت نوح کی قوم پر بارش نازل کی، نمرود کو کیڑوں کے ذریعے سے شکست دی، کیوں خداوند عالم مختلف نوعیتوں کا عذاب مختلف لوگوں کے اوپر نازل کرتا ہے؟ کہتے ہیں مفسرین کہ فرعون نے نیل کے اوپر بھروسہ کیا، فرعون آ کے کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس ربوبیت کی دلیل یہ دیتا تھا کہ دیکھو یہ جو نیل جاری ہو رہا ہے یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ میرے محل سے جاری ہو رہا ہے، یہ جو تم جتنی بھی زرخیزی دیکھ رہے ہو یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے بلکہ میں نیل کا جو مالک ہوں، نیل کا جو رب ہوں، یہ نیل جو میری طاقت ہے اس کی وجہ سے تم اس کائنات کے اندر زرخیزی دیکھ رہے ہو۔ خداوند عالم اس کو اسی نیل کے اندر غرق کرتا ہے۔ حضرت نوح کی قوم زراعت کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کا بارش کے اوپر دارومدار تھا، بارش نازل ہونا اور ان کی زراعت کا ہونا، وہ کہتے تھے یہی بارش ہے کہ جس کی وجہ سے ہم صحت مند ہیں، یہی بارش ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پاس رزق ہے، یہی بارش ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ شفا یاب ہیں، یہی بارش ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہم لوگ یہ نعمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ خداوند عالم اسی بارش میں ان کو مبتلا کرتا ہے اور اسی بارش میں ان کو غرق کرتا ہے۔ نمرود آ کر کہتا تھا کہ میری جس طرح کی فوج ہے کسی کی فوج نہیں، جس طرح کی میری آرمی ہے ویسی کسی کی آرمی نہیں ہے، اس کو اپنی فوج پہ بھروسہ، اس کی طاقت، اس کی فوج، وہ کہتا ہے کہ میری فوج ہے کہ جو میری طاقت ہے. خداوند عالم ایک حشرہ ایک کیڑے کے ذریعے سے اس کو موت عطا کرتا ہے, اس کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے. کس طرح سے انسان آئے اور آ کر اپنے منصب کو, اپنے مال کو, اپنی اولاد کو کہنا شروع کر دے کہ اس کی وجہ سے میری طاقت ہے, یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, یہ بچہ ہے کہ جو میرے بڑھاپے میں کام آئے گا. خدا کہتا ہے میں ہوں کہ جو اس کو بھی پال رہا ہوں اور تجھے بھی پال رہا ہوں, میں ہوں کہ جو اس کو بھی رزق دے رہا ہوں اور تجھے بھی رزق دے رہا ہوں. آ کر بھروسہ کرنا شروع کیا اپنی اولاد پہ, آ کر بھروسہ کرنا شروع کیا اپنے مال پہ, اپنے منصب پہ, اپنی عزت پہ, اپنی شہرت پہ, اپنے علم پہ. خداوند عالم اسی کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے. تم کہتے تھے خدا پہ بھروسہ نہیں, اپنی اولاد پہ بھروسہ ہے. انما المال والبنون فتنہ, یہ تمہارے لیے آزمائش ہے, یہ بھروسے کے قابل نہیں, یہ خداوند عالم کی امانت ہے. خدا نے تمہارے سپرد یہ امانت کی ہے تاکہ تم نیک پرورش کر کے امام حسین کی محبت اس کے نفس میں رچا بسا کے معاشرے کے حوالے کر دو. خداوند عالم نے تمہیں, تم پر کرم کیا کہ اس نعمت کو تمہیں عطا کیا, اس امانت کو تمہیں عطا کیا. اگر انسان یقین کے مرحلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی سنت کو نہ سمجھ سکے, خداوند عالم اس کو مبتلا کر دیتا ہے. مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, ان سب نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ بھی مکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی ہیلا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے, بہترین ہیلا کرنے والا ہے. صرف زبان کی حد تک نہیں کہ انسان آئے اور آ کر امام حسین علیہ السلام کو پکار دے, بلکہ کردار سے, اپنے عمل سے, اپنی گفتار سے, اپنی رفتار سے, اپنے کلام سے, اپنی ان تمام چیزوں سے انسان آئے اور آ کر اپنے آپ کو امام حسین کے لیے باعث زینت بنا لے کہ جب ایسا بنے گا تو وقت کا حسین خط لکھ کر بلائے گا. آج تیسری محرم ہے نا, محرم کے اس تیسرے دن میں کربلا کی سرزمین پر اشکیا اور دشمن کے لشکر آنا شروع ہو گئے. کبھی کسی کا لشکر آتا ہے, کبھی کسی کا لشکر آتا ہے. اعلان ہوتا ہے کہ فلاں شخص 2000 سپاہیوں کے ساتھ حسین کی فوج کے مقابلے کے لیے کربلا میں آ گیا. جیسے جیسے اعلان ہوتا چلا گیا نا, ویسے ویسے ثانیہ زہرا کے دل میں اضطراب پیدا ہوتا چلا گیا. جیسے جیسے اعلان ہوتا چلا گیا کہ فلاں لشکر بھی پہنچ گیا, فلاں لشکر بھی پہنچ گیا, آج فلاں علاقے سے بھی فلاں کے نزدیک اتنے لوگ امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے کربلا میں داخل ہو گئے, ثانیہ زہرا مضطرب ہیں, پریشان ہیں. ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کو بلاتی ہیں اور بلا کے کہتی ہیں, اے میرے ماں جائے حسین, تیرا اس دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہے, تیرا اس دنیا میں نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے, تیرا اس دنیا میں کوئی غم گسار نہیں ہے کہ جو تیری مدد کے لیے آئے, کہ جو تیری مدد کے لیے کربلا میں پہنچے. حضرت امام حسین ثانیہ زہرا کو تسلی دیتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب کو خط لکھا ہے, حبیب آتے ہی ہوں گے. امام حسین علیہ السلام اپنے اس جان نثار کو, اپنے اس با وفا ساتھی کو خط لکھتے ہیں, ایک قاصد کو خط دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر میرے حبیب کو کوفے میں بتاؤ کہ امام حسین اس وقت کربلا میں محاصرے میں ہے, امام حسین کو اشکیا نے گھیر لیا ہے. قاصد کوفہ پہنچتا ہے, حضرت حبیب اپنے گھر میں موجود ہیں. ایک دفعہ حضرت حبیب کے گھر میں دستک ہوتی ہے, حضرت حبیب پوچھتے ہیں کون ہے, باہر سے قاصد جواب دیتا ہے, انا مرید الحسین, مجھے حسین نے بھیجا ہے. جیسے ہی سنتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں, دروازہ کھول کے فوراً قاصد کو اندر بلاتے ہیں, کہا بولو بتاؤ میرا مولا کیسا ہے, میرا حسین کیسا ہے, میرا حسین ٹھیک تو ہے نا. ایک دفعہ فرید الحسین کہتے ہیں کہ تمہارے لیے امام حسین نے خط لکھ کر بھیجا ہے.
اے خط کو لیتے ہیں حبیب، کبھی بوسے دیتے ہیں، کبھی آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، خط کو کھولتے ہیں، خط میں اوپر لکھا ہے من حسین ابن علی الغریب الی حبیب ابن مظاہر، اے غریب حسین کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کی طرف، اے حبیب تو سب سے زیادہ ہماری معرفت رکھتا ہے نا، تو سب سے زیادہ ہمیں جانتا ہے نا، جس قدر جلدی ہو سکے حسین کی مدد کو کربلا میں پہنچ جاؤ۔ ایک دفعہ حبیب کی زوجہ پوچھتی ہیں کہ خط میں کیا لکھا ہے، کہتا ہے کہ مولا نے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہتا ہے تو نے کیا سوچا ہے؟ حضرت حبیب ایک دفعہ سے کہتے ہیں کہ کربلا جانے کا مطلب ہے کہ انسان قتل ہو جائے، انسان شہید ہو جائے، میں سوچتا ہوں کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا، اے تمہارا کیا ہوگا۔ وہ زوجہ ایک دفعہ کھڑی ہوتی ہے، سر پہ چادر لیتی ہے، چادر لے کے کہتی ہے اے حبیب تو یہیں پر بیٹھ، میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ ایک دفعہ حضرت حبیب جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں مومنہ بیٹھ، میں صرف تیرا یہی تیرا حوصلہ دیکھنا چاہتا تھا، کس طرح سے ممکن ہے کہ حسین مجھے پکارے اور میں حبیب حسین کی مدد کے لیے نہ جاؤں۔ ایک دفعہ اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں کہ میری سواری کو آمادہ کر کے کوفہ کے وہاں پر دروازے پہ آمادہ رہو، میں وہیں پر آ کر تمہیں ملتا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر کو ایک دفعہ تاخیر ہوئی، ایک دفعہ کیا دیکھتے ہیں کہ جب پہنچے ہیں وہاں پر گھوڑا اپنے پاؤں کو زمین کوفہ پہ پٹک رہا ہے، غلام تسلیاں دے رہا ہے اے گھوڑے اے سوار تو حوصلہ رکھ، اگر میرا مالک نہ آیا نا تو میں خود تجھ پہ سوار ہو کے اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گا، اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھتے ہیں، اس کو شاباشی دیتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ روایات لکھتی ہیں کہ حبیب کو اتنی جلدی تھی حسین تک پہنچنے کے لیے کہ کبھی خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اے ساتھ ساتھ غلام دوڑتا ہے، کبھی غلام سوار ہوتا ہے حبیب ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں۔ وہاں پر امام حسین کوفہ کی طرف نظر کیے ہیں، ایک دفعہ جب کوفہ سے گرد اٹھی ہے نا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے، اے عباس اے علی اکبر جاؤ کہ میرا حبیب آ رہا ہے۔ حضرت حبیب جیسے ہی کربلا میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مولا عباس استقبال کے لیے اے خود کو سین سے زمین پر گراتے ہیں، اے میرے حسین پر اس قدر مشکل آ گئی کہ آقا ذاتوں کو غلام کے استقبال کے لیے بھیجے۔ حبیب وہاں سے بھاگنا شروع کرتے، اے بھاگتے بھاگتے خود کو امام حسین کے قدموں پر گراتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا حبیب کو آنے میں دیر تو نہیں ہوئی نا، اے آقا حبیب وقت پر تو پہنچ گیا نا۔ ایک دفعہ خیام میں اللہ اکبر کی صدا ہے، اللہ اکبر۔ ثانیہ زہرا نے آگے بڑھ کر فضا سے پوچھا کہ یہ اللہ اکبر کی صدا کیوں ہے؟ حضرت فضا نے استفسار کیا، کہا حبیب ابن مظاہر امام حسین کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ ثانیہ زہرا نے دستے دعا بلند کیے، اے خدا تیرا شکر ہے، کوئی تو ہے اس دنیا میں کہ جو میرے ماں جائے کی مدد کے لیے پہنچا ہے، اے فضا جا اور جا کر حبیب تک میرا سلام پہنچا دے۔ میں نے کسی روایت میں ثانیہ زہرا کا سلام نہیں دیکھا کہ کسی کو سلام بھیجا۔ ایک دفعہ فضا آگے بڑھتی ہیں، حبیب کے پاس پہنچتی ہیں، جا کے کہتی ہے حبیب تو کس قدر خوش قسمت انسان ہے، تو کس قدر خوش قسمت ہے۔ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ علی کی زینت بیٹی نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ حبیب ابن مظاہر سر کا ماما اتارتے ہیں، زمین پر پھینکتے ہیں، ماتم کرنا شروع کرتے ہیں، آقا ذاتی آپ پر کیسا وقت آ گیا کہ آقا ذاتی غلاموں کو سلام بھیجتی ہے، اے کیسا وقت آ گیا ساری زہرا پہ کہ حبیب کو سلام۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون۔